نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ ہفتے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک اور حروف مقطعات کے سلسلے میں جو ذکر ہوا، اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں سے 29 اسماء مبارک وہ ہیں جو 29 ان احکامات کو ڈپکٹ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے جب آپ معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے، اور ان کا تعلق ان احکامات سے ہے جو انسان کو روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتے ہیں. وہ 29 احکامات میں نے یہاں عرض کیے تھے، لیکن شاید میری بولنے کی رفتار زیادہ تیز تھی یا میں اپنے ایکسپریشنز میں زیادہ کلیئر نہیں تھا. اکثر لوگ ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے رہے ہیں. تو اب کیا یہ تھا کہ وہ 29 کے 29 احکامات میں نے لکھ دیے اور وہ فوٹو کاپی کی صورت میں یہاں اویلیبل ہیں، لیکن میں دوبارہ سے انہیں دوہرا دیتا ہوں تاکہ جن تک وہ فوٹو کاپی نہ بھی پہنچ پائے ان تک کلیئر ہو جائے. اس میں پہلا حکم تو یہ ہے کہ ہم رب تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو ایک ہی جانیں، اور دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ توحید پر قائم رہا جائے. اب بظاہر تو یہ دونوں حکم ایک سے ہی لگتے ہیں، لیکن در حقیقت اصطلاحی طور پر توحید پر قائم نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام احکامات، بنیادی احکامات جو اسلام کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، ان کو کسی حالت میں ترک نہ کیا جائے. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی احکامات ہیں، پانچ ستون ہیں اسلام کے جن پر اسلام قائم ہے. ان پانچ کو کسی قیمت پر ترک نہ کیا جائے، وہ توحید پر قائم رہنا ہے. تو یہ توحید پر قائم رہنا یہاں پہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. تیسرا حکم نیت کو درست رکھنا ہے، اور حق کو حق جاننا اور باطل کو باطل جاننا ہے. یہ نیت پر اس لیے زور ہے کہ کسی بھی ہماری عمل کی ابتدا سوچ پر ہوتی ہے. کسی کام کو کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اسے کرنے کی نیت کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے. تو کسی اپنی نیت کو درست رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہماری نیت درست رہی تو ہمارے اعمال بھی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو یوں رب تعالیٰ نے نیت کو درست رکھنے پر زور دیا ہے، اور اس عمل کو ان 29 چیزوں میں شامل کر دیا جو انسان کو روحانیت کے اعلیٰ ترین مرتبے کی طرف لے جاتی ہیں. چوتھا، ایمان اور ایثار پر قائم رہنا ہے. شروع میں ایک زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ लफ्जी मायने तो इस्लाम के सलामती के हैं, लेकिन इस्तलाही मायनों में इसको अगर हम फैला के देखेंगे, इसकी गहराई में उतरते जाएंगे, इसको एनालाइज करेंगे, तो एक ही नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं उन सब का मकसद असल में एक ही है, न सिर्फ ये कि खुद जिया जाए और दूसरों को जीने दिया जाए, बल्कि इस्लाम इससे कहीं आगे चला जाता है। और मेरे नजदीक इस्लाम दरहकीकत नाम है इजहार और कुर्बानी का। तमाम अखलाकी जाब्ते तो इंसान से ये कहते हैं कि इंसान इस तरह से जिंदा रहे कि खुद भी जिए और दूसरों को भी उनकी मर्जी से जीने दे। जमहूरियत जहां से राइज हुई है और जिस मुल्क की पार्लियामेंट को जमहूरियत की मां कहा जाता है, उसी अंग्रेज का ये कॉल है कि आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाए। लेकिन इस्लाम में तो मामलात इससे कहीं ज्यादा हैं। इस्लाम तो ये दर्श देता है कि तुम दूसरों के लिए जिंदा रहो। तो जो अखलाक का आम मयार है, इस्लाम उससे कहीं आगे का सबक देता है। जियो और जीने दो, जिसको दुनिया गोल्डन प्रिंसिपल कहती है, सुनहरी असूल जिंदगी का, इस्लाम उससे कहीं आगे का सबक देता है कि आप दूसरों के लिए जिंदा रहिए। कुरान में यही सबक अल्लाह ने जरा मुख्तलिफ अल्फाज में दिया है। अल्लाह का फरमान ये है कि तुम मेरे बंदों के काम आओ, मेरे बंदों के काम करो, तुम्हारे काम मैं खुद कर दूंगा। एक हदीस भी है कि जो इंसान दूसरे लोगों के काम करता है, उनके मसाइल हल करता है, उनकी मुश्किल में काम आता है, अल्लाह उसके काम खुद कर देता है, उसकी मसाइब खुद उससे दूर कर देता है। ये हदीस है, तो उसका मकसद यही है मुख्तसर अल्फाज में कि आप दूसरों के लिए जिंदा रहिए। तो ये चौथा हुक्म इस जिम्न में इशार का है, उससे मुराद यही है कि आप दूसरों के लिए जिंदा रहिए। और पांचवा हुक्म इसमें हकूक अल्लाह और हकूक अलाबाद पर पूरी तरह कायम रहने का है। तो जो शख्स पूरी तरह हकूक अल्लाह और हकूक अलाबाद अदा कर दे, तो अल्लाह के कहे से बाहर कहां गया वो? वही तो दर हकीकत मोमिन है जो अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरह अमल करता है, चाहे वो इबादात से मुतालिक हो, चाहे वो इंसान की जाती जिंदगी के बारे में हो, या इज्तमाई जिंदगी के बारे में। क्योंकि इस्लाम में अहकामात तो इंसान की पूरी जिंदगी पर मोहित है, इंसान की पूरी जिंदगी को रब ने गाइड किया है कि इसको किस तरह गुजारना, उसका जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह ने गाइडेंस प्रोवाइड न की हो, उस पर अहकामात ना आए हों कि जिंदगी के फला फला पहलू को इस तरह से डील कर लिया जाए। حقوق اللہ اور حقوق العباد انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتے ہیں. چھٹا حکم اس ضمن میں کہ کتاب کو تھامے رکھو. کتاب سے مراد ہے قرآن پاک. اب قرآن پاک کو ایک ہی صورت میں آدمی تھام سکتا ہے کہ اس میں بیان کردہ احکامات پر پورے اخلاص سے پورے خلوص سے عمل کر لے. قرآن پہ عمل تو راہ نجات ہے, قرآن پر عمل کرنا. اس کا تو پڑھنا بھی انتہائی باعث برکت ہے. جو میں نے پہلے بھی یہ قصہ بیان کیا تھا جناب حضرت امام احمد بن حنبل کا, کہ ایک رات جناب امام احمد بن حنبل نے خواب میں رب تعالی کی زیارت کی, اور خواب ہی میں رب نے جناب حضرت امام احمد بن حنبل سے ہی پوچھا کہ بولو کیا مانگتے ہو. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ یا باری تعالی, خود تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دے. تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں. تو کلام پاک کی تلاوت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ وہ انسان جو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے وہ رب کو جا پہنچتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو وظائف کا چلن آیا ہے اس نے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں دور کر دیا ہے. ہم میں سے ہر شخص وظائف کی تلاش میں رہتا ہے, حالانکہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. وہ یوں کہ اگر کوئی شخص ہمیں پورے کا پورا والٹ دے ہمارے ہاتھ میں کہ والٹ لے لو تم, تو ہم پلٹ کے اس کو کہیں کہ نہیں اس میں سے ایک نوٹ نکال کر ہمیں دے دو. وہ تو پورا والٹ جس میں سے ہم ایک نوٹ نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ پورا والٹ مل رہا ہے ہمیں. تو جو وظیفہ یا جو ذکر, جو ورد جو ہم کرنا چاہتے ہیں, وہ قرآن سے کوئی حرف ہوگا, کوئی لفظ ہوگا, کوئی آیت ہوگی, کوئی سورہ ہوگی, تو وہ لفظ, حرف, آیت یا سورت تو پورے قرآن کا ایک حصہ بنتی ہے, چھوٹا حصہ. تو ہم چھوٹا سا حصہ لے کے خوش ہیں لیکن پورے قرآن کی طرف راغب نہیں ہو. اگر تسبیح ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے ہم کہ پورے قرآن کو بطور تسبیح پڑھ لیں, کہ ہم قرآن کو شروع سے پڑھیں اور آخر تک پڑھتے چلے جائیں. جو ہی قرآن پاک پڑھنا مکمل کریں ہم الف لام میم سے سورہ ناس تک, تو جو ہی مکمل ہوتا ہے ہم اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں اور نئے سرے سے تلاوت شروع کر دیں الف لام میم سے. تو یوں یہ وظیفہ بن جائے گا. تو ایسی چیز جس کی کثرت سے تلاوت کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنی زبان سے فرمایا ہو, میرے نزدیک وہ کہیں زیادہ اوتھنٹک ہے اس بات سے کہ میں کسی اسی رب کے کسی بندے کی زبان سے یہ سن لوں کہ یہ وظیفہ پڑھو تو اس کے یہ فوائد ہوں گے. تو میرے نزدیک رب کے بندے کے الفاظ سے زیادہ خود رب کے الفاظ زیادہ آتھنٹک ہیں. تو جب رب نے حضرت امام احمد بن حنبل جیسی بلند مرتبہ شخصیت کو یہ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کثرت سے کریں, تو اس سے بڑھ کر اور میرے لیے آتھنٹک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اسی ضمن میں ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ہم قرآن پاک کے مختلف حروف اور مختلف الفاظ, آیات یا سورہ, اسے دنیاوی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا, میں یہ وظیفہ پڑھ لوں, یہ آیت اگر اس تعداد میں میں پڑھوں گا تو میرا فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک تو رب تعالی نے اس لیے اتارا کہ ہمیں وہ راہ نظر آ جائے جس پر رب اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس پر چلیں. قرآن اپنے احکامات جو اس میں لکھے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے دل موڑنا چاہتا ہے آخرت اور رب کی طرف, کہ ہم صرف رب کے ہو جائیں. تو جب کوئی شخص رب کا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے منہ موڑ جاتا ہے. دنیا کی اہمیت صرف اتنی رہتی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. دنیا کی محبت کبھی رب کی محبت پر غالب نہیں آتی. تو ایسا قرآن جو ہمیں دنیا کی محبت چھوڑ کر رب کی محبت کی طرف بلانے کے لیے اتارا گیا, ہم اسی قرآن کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. درحقیقت یہ جو تسبیح کا کنسپٹ ہے اسے استعمال کیا ہے روحانی شخصیتوں نے, نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے مذاہب میں بھی. دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے مذہبی لوگ تسبیح رولتے ہیں, تسبیح پھیرتے ہیں. اس تسبیح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی ایک خاص نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کرنا سیکھ لیتا ہے. آسان لفظوں میں اس کو یوں کہیے کہ تسبیح کرنے سے کنسنٹریشن بڑھتی ہے, کنسنٹریشن سپین براڈ ہو جاتا ہے, وائڈر ہو جاتا ہے. تو جب ہماری کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو ہم غور و فکر بہت اگلی سطح تک, اگلی حد تک جا کے کرنے لگتے ہیں. ہم غور و فکر میں ڈوبنا سیکھ لیتے ہیں, اور جب ہم غور و فکر میں ڈوبتے ہیں تو ہم نقطہ ہے راز حل کرنا سیکھتے ہیں, اور جب ہم نقطہ ہے درون کو حل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں, اور خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرتے کرتے ہم رب تک جا پہنچتے ہیں. یہ راستہ وہ ہے اصل میں, اس سے تو رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ہماری کنسنٹریشن سپین بہت براڈ ہو جاتی ہے, زیادہ دیر تک ایک خاص نقطے پر کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں, اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں, اور اس نقطے کے اندر چھپے ہوئے تمام راز حل ہوتے ہیں. اور جب اس نقطے کے اندر چھپے ہوئے راز آیا ہوں گے ہم پر تو قدرت کے راز کھلنے لگیں گے, اور جب قدرت کے راز کھلنے لگتے ہیں تو قدرت کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے, اور قدرت کا مشاہدہ جب کرتا ہے تو رب پر ایمان پختہ ہوتا ہے,
اور رب پر ایمان پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب تک جا پہنچے, رب کے قریب ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ وہ آیت سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف چار قدم بڑھتا ہوں. تو جب ہم رب کے قریب ہوتے ہیں تو رب ہمیں اپنے گلے سے لگا لیتا ہے, تو یوں رب ملتا ہے. تو یہ تسبیح کا مطلب تو یہ ہے, تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے, میری ٹرانسفر میری اپنی مرضی کی جگہ پر ہو جائے. یہ بھی ایک بے وقوفی ہے جو ہم کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جب یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے یہ میرا رب جانتا ہے, یہ ہم سبھی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ رب اپنی مصلحتیں خود جانتا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے. تو اگر یہ ایمان ہے ہمارا کہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, تو پھر میں یہ کیوں تڑپتا پھرتا ہوں کہ میری ٹرانسفر میری مرضی کی جگہ پر ہو جائے. مجھے کیسے معلوم ہے کہ جس جگہ میں اپنی ٹرانسفر کروا لینا چاہتا ہوں میرے لیے بہتری ہوگی؟ تو میں یہ کیوں نہ کروں کہ جہاں میرے رب نے مجھے بھیجنا چاہا میں وہاں چلا جاؤں. اسی طرح اگر میں نوکری سے ہی کرتا رہا ہوں, محنت سے میں نے کام کیا ہے, دیانتداری سے کام کیا ہے, اپنے امپلائرز کو میں نے شکایت کا موقع نہیں دیا کوئی, پھر بھی اگر میری جاب ختم ہو گئی ہے تو میں اس کو, اس فیصلے کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا فیصلہ سمجھ کے نہایت خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لوں اور نئی جاب کی تگ و دو شروع کر دوں. کیونکہ رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور یہ ایمان رکھوں کہ معلوم نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی کہ مجھے جاب لیس کر دیا. ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے لیے زیادہ بڑی پریشانی آ رہی تھی اس ادارے میں, مجھے اللہ نے وہاں سے علیحدہ کر دیا. ہو سکتا ہے اللہ مجھے بہتر جاب دلانا چاہتا ہو, تو میں نئی جاب کی تگ و دو کر دوں کہ وہ مجھ پر فرض ہے کہ کوشش کی جائے. قدرت کی طرف سے آنے والی کسی چیز پر, چاہے وہ اچھی ہے بری ہے, میں پریشان نہ ہوں, اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کے خندہ پیشانی سے قبول کر جاؤں اور بہتری کے لیے کوشش کرتا رہوں کہ وہ میرا فرض ہے. تو اگر یہ رویہ رکھ لوں میں زندگی کے لیے, تو مجھے نہ تو کسی جوتشی کی تلاش رہے گی, نہ کسی نجومی کی, نہ کسی دعا کرنے والے کی, اور نہ کسی وظیفے کی تلاش رہے گی. اور یہی صحیح مومن کا سا ایمان ہے. ساتواں اس میں حکم رب کی طرف رجوع کرنے کا ہے کہ ہر وقت رب کی طرف رجوع کیا جائے. اب رب کی طرف رجوع کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے اس کے حضور عرضیاں بھیجتے رہیں. رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ رب کا ذکر کیا جائے, رب کو, رب کی عبادت کی جائے, اس کو یاد رکھا جائے, اس کا نام جپا جائے. اس نیت سے نہیں کہ اللہ ہمارے دنیاوی مسائل حل کر دے, اس نیت سے کہ وہ رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے. وہ اتنا مہربان ہے اور ایسا پالنے والا ہے، عظیم المثال پالنے والا ہے، اس لیے وہ یکتا ہے کہ وہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کا منکر، کون اس کا مشرک، کون اس کا ماننے والا لیکن میری طرح نافرما بردار۔ مجھ جیسے لوگ رب کو مانتے تو ضرور ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اطاعت گزار نہیں رب کے۔ وہ مجھ جیسے لوگوں کو بھی پالتا ہے، وہ نیکاروں کو بھی پالتا ہے اور مومن کو بھی پالتا ہے۔ تو یوں وہ یکتا عظیم المثال رب ہے کہ اس کی پالنے کی صفت بے پایا ہے، جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب۔ تو یوں وہ لائق عبادت ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پوجا جائے۔ اس کی بڑائی کو بیان کرنا بھی اس کی عبادت ہے، اس کی بڑائی کا ذکر بھی ذکر ہے۔ تو یہ رجوع کرنا ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آٹھواں حکم اس سلسلے میں شرک اور کفر کو آپس میں مدغم نہ کرنے کے بارے میں ہے کہ اسے مدغم نہ کیا جائے۔ یہ جو ہم اپنی کنوینئنس کو سوٹ کرتے ہوئے مختلف چیزیں اپنا لیتے ہیں، یہ نہ کیا جائے۔ کلیئر کٹ لائن کھینچی جانی چاہیے۔ وہ احکامات جس میں رب نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ کیا جائے، وہ ہمارے ذہن میں کلیئر رہنے چاہیے، اور جن سے منع کیا گیا ہے اسے دور رہا جائے۔ نواں حکم عدل سے کام لینے اور اس پر قائم رہنے کے بارے میں ہے کہ ہر حال میں عدل پر قائم رہیے اور اسے قائم رکھیے، کام بھی اس سے لیں اور اسے قائم بھی رکھیے۔ یہ دونوں باتیں ہیں کہ کسی صورت بھی ہمارے ہاتھ سے وہ انصاف کا ترازو نکلنے نہ پائے، اس کا پلڑا کسی ایک طرف جھک نہ جائے گی۔ حلال و حرام کو ایک دوسرے سے مکس نہ کیا جائے، اور کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیا جائے۔ یہ حکم کے بارے میں عرض کرتے ہوئے مجھے ایک چیز یاد آ گئی، بڑی پرانی۔ میرے ہی ایک جاننے والے صاحب تھے جنہوں نے بڑے شاہ صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو میں نے پرمیشن لے لی اور ان صاحب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ بڑے شاہ صاحب کی مہربانی اور ان کی شفقت تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے جاننے والے ہیں، تو جب ہم گئے تو انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا، گوشت بھونا اور تندور سے روٹیاں منگوائی، ان صاحب کے سامنے رکھیں کہ آپ یہ کھائیے۔ بڑے شاہ صاحب خود بھی کھانے لگے، میں بھی کھا رہا تھا، تو ان صاحب نے ایک سوال پوچھا جس کی گہرائی کو شاید میں تو نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن بڑے شاہ صاحب بڑی جلدی سمجھے اس کو، اور مجھے اس سوال کی گہرائی کا اس وقت اندازہ ہوا جب بڑے شاہ صاحب نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ ان صاحب نے کہا کہ حضور، یہ فقیروں کا ایک دستور یہ ہے کہ وہ مہمانوں کو بھنا گوشت کھلاتے ہیں اور خود مرچوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھا کہ انہوں نے ایک علمی سوال پوچھا ہے، اس کا سٹریٹ جواب ملے گا شاہ صاحب سے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میاں، یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، کون مرچوں سے کھاتا ہے کون نہیں کھاتا، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جب اللہ مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو میں ان سے منہ موڑ کے ناشکر گزار بندہ کیوں کہلاؤں۔ تو رب اگر مجھے بھنا گوشت کھلاتا ہے تو میں مرچوں سے روٹی کھا کے ناشکر گزار کیوں کہلاؤں۔ تو اسی طرح ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں سے دور چلے جاتے ہیں، انہیں نہیں کھاتے، وہ سادگی کے نام پر ان چیزوں کو اپنے لیے شجر ممنوع بنا لیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ ناشکر گزاری ہے، ناشکر گزاری نہیں کی جانی چاہیے کبھی. جو کچھ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے وہ اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ساتھی صحابی کو واپس گھر بھیج دیا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آؤ، کیونکہ وہ صحابی اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، لیکن غریبانہ حال میں آئے تھے سامنے. تو پھر فرمایا تھا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا اظہار تمہارے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے. تو اللہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے، سادگی بہت اچھی چیز ہے. اسراف شیطانی صفت ہے، لیکن اگر اللہ نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی ہے تو پھر اس کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار ہمارے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے. اگلا حکم اس سلسلے میں، حسد، بغض اور کینہ نہ رکھا جائے. جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ فقر اور درویشی کی جو ارلیسٹ پری ریکویزٹ ہے، جو اسینشلز آف فقر اور درویشی ہیں، ان میں سے اولین شرط یہ ہے کہ انسان کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو. ہر وقت چمکتا رہنا چاہیے اس کا دل، اتنا صاف ہو کہ اس میں کسی بھی شخص سے کوئی حسد، بغض یا کسی کے خلاف کینہ نہ رہے. جس دل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے کہ وہاں علم نہیں آتا، یہ نیکی سے بہت دور لے جاتی ہیں انسان کو. اور نیکی ہی وہ راہ ہے جو انسان کو رب تک لے جاتی ہے. عبادات تو پارسائی تک لے جائیں گی ہمیں، عبادت سے انسان پارسا ہوتا ہے، لیکن نیکی سے رب ملتا ہے. اور نیکی کہیں کر نہیں سکتا انسان جب تک کہ اس کا دل صاف نہ ہو. اس سے اگلا حکم شاید اچنبھے کا باعث ہو لوگوں کے لیے، یہ ہے کہ سیدھے ہو کر چلا جائے، لچک کرنا چلا جائے، کیونکہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے اور کینہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں. اس سے 13واں حکم اس میں یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو جو کچھ بھی ڈیو ہے، نماز پڑھنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، زکات ہے، لوگوں کی خدمت ہے، یہ تمام چیزیں ہم بر وقت ادا کر دیں. اس میں کسی قسم کی سستی یا کاہلی سے کام نہ لیں. یاد رکھیے کہ رب تعالی سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، رب ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں کام کے لیے، عمل کے لیے. رب مجاہد نما لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر چستی، پھرتی اور تیزی ہو. تو سستی اور کاہلی سے دور رہیے کہ یہ آپ کو فقر تک نہیں جانے دے گی. اپنے اور دوسروں کی آبرو کی حفاظت کیجیے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، برائیوں میں ملوث نہ ہوں آپ، ماں باپ کی عزت نہ ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، ان کے سامنے آواز اونچی نہ کی جائے کسی طرح، اور وہ جو بھی حکم دے دیں اس کو اس طرح سے آپ پورا کیجئے جیسے اس حکم کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ حکم آئے اور ہم اس حکم کی بجاوری کریں. زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. حدیث بھی ہے کہ بلند آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی آواز سے مشابہت دی ہے جو کہ خاصی مکروہ و کریہ ہے. اپنے خیالات و حواس کو پاکیزہ رکھیے، اپنی راہ کو پاکیزہ رکھیے، اور کسی قیمت پر بھی اس میں فرق نہ آنے دیں. آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیے. بدترین حالات میں بھی کرٹسی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ یاد رکھیے کہ اللہ بڑا وزادار اور متوازو ہے، یہ خدائی صفت ہے کہ انسان دشمنی میں بھی وزاداری اور توازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے. دشمنی اور لڑائی جھگڑے میں بس زبانی سے کام لینا تو بہت دور کی بات ہے. اگر آپ اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، رب کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ دشمنی میں بھی وزاداری اور توازو کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کہ یہ صفت رب ہے، بہت بلند صفت ہے. اللہ بہت حیا والا ہے، بہت وزادار ہے، بڑا متوازو ہے. خرافات سے دور رہیے، علم حاصل کیجئے. اور اس کے اگلا، یہ تو ہم سبھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، گرچہ نہ علم اب تک حاصل کر سکا اور نہ کوئی آئندہ مجھے امکان نظر آتا ہے کہ میں علم حاصل کر پاؤں، کہ علم حاصل کرنے کے لیے باادب ہونا بڑا ضروری ہے، اور بلکہ یوں کہ یہ ادب پہلا کرینہ ہے. انفارچونیٹلی میں اس کرینہ سے محروم رہا، تو علم حاصل نہیں کر پایا، لیکن اتنا یہ اہم ہے کہ رب تعالیٰ نے ان 29 احکامات میں اسے شامل کیا ہے. علم حاصل کیجئے، اور صرف علم حاصل ہی نہ کیجئے بلکہ اس پر عمل کریں، اور پھر دوسروں کو بھی اس کو سکھائیے. جو علم اللہ آپ کو عطا فرما دے وہ دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے. قرآن کے بارے میں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، ہم لوگ قرآن حفظ کرنے پہ زور دیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی بچہ قرآن حفظ کر لے. شاید ہمارے لاشعور میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس انسان کے ایک بچے نے بھی قرآن حفظ کیا وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن حفظ کر لیا اور اس پہ عمل نہ کیا تو ہماری مثال وہی ہوگی جو جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، سی ڈی پلیئر ہے، جس پر ایسی سی ڈی پلے کر رہی ہے جس پر قرآن پاک ریکارڈڈ ہے. اب اس سی ڈی پلیئر پر صبح سے رات تک وہ سی ڈی چلاتے رہیے جس سے تلاوت ہو رہی ہے، تو سی ڈی پلیئر پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اگر قرآن حفظ ہے ہمیں، بھلے ہم صبح سے شام تک وہ حفظ قرآن خود بھی سنیں اور لوگوں کو بھی سناتے رہیں پڑھ پڑھ کے، تو وہ پھر سی ڈی پلیئر کی طرح ہم پر اثر نہیں کر پائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ روز کا ایک حرف یا ایک آیت ہی ہم سیکھیں لیکن اس پہ عمل کر لیں تو کہیں بہتر ہو جائے گا. تو اتفاق سے یہ حکم اسی سے متعلق ہے کہ علم سیکھیے اور اس پہ پھر عمل بھی کیجیے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، منافقت نہ کی جائے، اور افراد تفریط سے دور رہا جائے. جہاں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں پر بددیانت ہو گئے، وہ ہے ہماری انٹلیکچوئل آنیسٹی. فزیکل آنیسٹی کے بارے میں تو ہم محتاط ہوتے ہیں کہ ہم چوری نہ کریں، امانت میں خیانت نہ ہو جائے، کچھ کسی کے ساتھ ہم بےمانی سے کچھ وصول نہ کر لیں اس سے، اس میں احتیاط ہم کرتے ہیں. لیکن جہاں اصل پرابلم آ رہی ہے وہ اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے ہم سے، وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور اس میں ایڈیشنز اور آلٹریشنز کر جاتے ہیں غیر ارادی طور پہ. یہ امانت کا سلسلہ تو بہت دور تک دراز ہوتا ہے، بہت دراز ہے. میں بے دھڑک ذکر کر دوں گا کہ فلاں صاحب میرے پاس آئے تھے اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیٹھے رہے میرے پاس، بغیر یہ جانے کہ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں. کیونکہ اگر میرے پاس کوئی صاحب تشریف لائے ہیں تو یہ ان کی امانت ہے میرے پاس کہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے. وجہ یہ ہے، میں اس کی ایک ایگزامپل کوٹ کر دوں. فرض کر لیجئے کوئی صاحب اپنے کام سے کراچی سے لاہور تشریف لائے، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنے ٹائم میں سے 10 منٹ نکال کے مارے محبت کے وہ میرے پاس چلے آئے، اور اس کے بعد وہ فوراً ایئرپورٹ کی طرف بھاگے اور کراچی چلے گئے. ان کے یہاں سگے بھائی رہتے ہیں، کوئی اور رشتہ دار رہتا ہے. تو میں نے لوگوں کو بھلے تعریفاً ہی بتایا کہ صاحب وہ سب تشریف لائے تھے، بہت مصروف تھے، ان کی محبت ہے کہ باوجود اتنی مصروفیت کے پھر بھی انہوں نے 10 منٹ نکالے اور میری طرف تشریف لے آئے. اب جب یہ بات ان کے بھائی تک پہنچے گی تو بھائی ان کے بارے میں ہی سوچے گا کہ وہ شاہ صاحب سے تو مل لیے، مجھ سے نہیں ملے. تو یوں دل میں فرق آیا اور میں نے دو دلوں میں فرق ڈال دیا، ایک گناہ، بہت بڑا گناہ کما گیا میں بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی چیز کے. اگر میں 2 منٹ کا چسکا نہ ہی لیتا اور نہ یہ کہتا کہ صاحب فلاں صاحب آئے تھے اور وہ کہیں نہیں جا سکے کیونکہ بہت مصروف تھے، مجھ سے ملنے آ گئے، در حقیقت میں انڈائریکٹلی اپنی امپورٹینس لوگوں پہ واضح کرنے کے لیے یہ بتا دوں گا لوگوں کے کہ فلاں صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے. لیکن اس پروسیس میں میں نے ایک بہت بڑا گناہ کما لیا. خاموش بھی رہ سکتا ہوں اس بات پہ. اسی طرح جب میں کسی کے بارے میں دوسرے کے پاس ذکر کروں گا ایسا وہ فلاں آدمی نے تو میرے ساتھ بہت زیادتی کی، اس نے مجھے گالی دے دی اور مجھے یہ کہہ گیا اور یہ کہہ گیا، اب میں مینٹلی ڈس آنیسٹ ہو رہا ہوں انٹلیکچولی. یہ ڈس آنیسٹی ہے. مجھے کہنا چاہیے کہ صاحب ان صاحب کو میں نے یہ کہا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے چڑھ کے مجھے گالی دے دی. ہم یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں. یا کوئی واقعہ آپ کو میں بیان کروں گا تو میں اسے تھوڑا سے واقعات تو بتاؤں گا صحیح، اس کو اس میں جھوٹ نہیں شامل کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا نہیں گھٹاؤں گا نہیں، لیکن واقعات کی ترتیب اس طرح سے کر دوں گا کہ اس کا امپریشن چینج ہو جائے گا. یہ انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹی ہے، یہ غلط ہے، اس کو رب پسند نہیں کرتا. انٹلیکچوئل ڈس آنےسٹی سے دور رہیے. شاید میں نے کہیں ذکر کیا تھا کہ 1972 کے اینڈ میں، اس وقت میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، تو ہمارے باس ٹرانسفر ہو گئے، ان کی جگہ نئے باس آئے، اور وہ افسر انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے، اپنی تمام عادات اور اپنے آداب کے سلسلے میں، کام کے سٹائل کے معاملے میں انگریز سے زیادہ بڑے انگریز تھے. تو انہوں نے آ کے تمام افسروں کو جمع کیا ڈپارٹمنٹ کے، اور اپنے انٹروڈکشن کرایا. اس کے بعد انہوں نے واضح کیا کہ وہ بحثیت آفیسر کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے کام کریں ان کے ماتحت. تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو اپنی کم عمری اور کم تجربے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، اور آپس میں گفتگو کے دوران اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ اتنی بڑی وزڈم کی بات تھی کہ اگر ہم 50 سال لگے رہتے تو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے فرمایا کہ آئی کین ٹالریٹ اے پرسن ہو از فزیکلی ڈس آنےسٹ، بٹ آئی نیور ٹالریٹ این آفیسر ہو از انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ. تو ہم آپس میں کہنے لگے کہ لیجیے آج لائسنس مل گیا کہ آپ ایمبیزلمنٹ کرتے رہیے، گورنمنٹ کے پیسے کھائیے، کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ تو بعد میں جب تجربہ ہوا، کچھ عقل آئی تھوڑی سی، تو احساس ہوا کہ جو شخص ذہنی طور پہ ہی ڈس آنےسٹ نہیں ہے، جو ڈس آنےسٹی کا سوچ ہی نہیں سکتا، وہ فزیکلی ڈس آنےسٹی کیا کرے گا؟ کیونکہ ہر کام کی ابتدا تو سوچ سے ہوگی. جب فخر میں پاؤں رکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بنیادی ضروری ریکوائرمنٹ پری ریکوزٹس میں سے ایک ریکوزٹ ہے فخر کی، کہ انسان انٹلیکچولی آنےسٹ ہو. تو یہ امانت میں خیانت کا سلسلہ بڑا دراز ہوتا ہے، یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اس کو آپ جتنا چاہے وسیع کرتے جائیے اس کا کینوس، اور فقیر کو جہاں بھی جس معاملے میں جس طرح کسی کسوٹی پر پرکھیں گے وہ انٹلیکچولی آنےسٹ ملے گا. چونکہ وہ انٹلیکچولی آنےسٹ ہوتا ہے تو اس کی کوئی فزیکل ڈس آنےسٹی آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کبھی. اللہ کے ساتھ آنےسٹ ہو ہی نہیں سکتا انسان جب تک کہ وہ انٹلیکچولی آنےسٹ نہیں. روزہ کیا ہے؟ وہ آپ کی انٹلیکچوئل آنےسٹی کو پرکھتا ہے. جہاں معاملہ ہمارے اور رب کے درمیان ہے، جو معاملہ کلیتن، وہاں انسان کی انٹلیکچوئل آنےسٹی کا امتحان ہے. مختلف فقیروں نے اس کو مختلف انداز میں بیان کیا. ایک مشہور سینگ ہے، وہاں جا کے گناہ کر جہاں رب نہ ہو. کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ مومن کی صرف جلوت ہی پاکیزہ نہیں ہوتی، اس کی خلوت بھی پاکیزہ ہوتی ہے. مینٹل آنےسٹی ہے. اس کو اگر آپ اینالائز کر کے دیکھیں گے تو نٹشل میں مینٹل آنےسٹی ہے. کہ انسان جب محفل میں بیٹھا ہے، اس کی محفل ہی پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ جب وہ تنہائی میں ہے وہاں بھی اتنا ہی پاکیزہ ہے. تو یہ مینٹل آنےسٹی ہے جو اسے تنہائی میں بھی پاکیزہ رکھے گی. اس کو کسی طرح سے اینالائز کر لیجئے، بات انٹلیکچوئل آنےسٹی پہ جائے گی، سوچ کو پیوریفائی کر لیا جائے، معاملات درست ہو جاتے ہیں. نفس کی پیروی نہ کی جائے. ایک بار اس پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک آسان طریقہ ڈیوائز کیا تھا کہ سیدھی سی بات ہے کہ نفس کی مخالفت کر دیا ہے، رب تو چونکہ رب ہے اس لیے اس نے بڑا آسان سا کام دیا کہ اس کی پیروی نہ کرو. لیکن وہ پیروی نہ کرتے کرتے انسان بڑے غیر محسوس طریقے پہ پیروکار بن جاتا ہے نفس کا. جب تک کہ سختی نہ کی جائے اپنے ساتھ اس وقت تک کام بنتا نہیں. آج کی مروجہ زبان میں اگر میں گفتگو کروں تو یوں کہیے کہ دوسروں کے لیے جمہوری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈکٹیٹر ہوں. نفس کی مخالفت کیجئے, جو نفس کہہ دے اس کو الٹی سمجھ چل پڑی ہے تو بچ جائیں گے شیطان سے, اور اللہ کے اس حکم کی پیروی ہو جائے گی کہ نفس کی پیروی نہ کرو. ظاہر یہ بات نہیں, پاکیزگی اور صفائی کو قائم رکھیے. خیالات اور نیت کی سمت درست رکھیے. کسی کو برے نام سے نہ پکاریے, یہ حدیث بھی موجود ہے. اس لیے کہ یہ بھی شرک اور شراکت میں دوئی ہے, یہ یکجائی نہیں پیدا کر رہی یہ بات. اور یاد رکھیے اللہ کو دوئی پسند نہیں ہے, وہ یکجائی کو پسند کرتا ہے. تانک چانک اور محفل میں سرگوشیوں سے دور رہیے, کیونکہ اس سے شکوک پیدا ہوتی ہیں. بے لاگ بات کہیے, طنز و تحقیق سے اجتناب کریں اور وعدے کی پابندی کیجیے. یہ آخری حکم کچھ جدید ہے جو کم از کم مجھ سے تو پورا نہیں ہوتا, باوجود تمام تر کوششوں کو میں پورا نہیں کر پایا. ہر ایک کا پردہ پردہ ہی رہنے دیں, اسے کسی پر فاش نہ کریں. اور اس کی وجہ رب نے بڑی عجیب کہی کہ دوسروں کے عیب ڈھکے چھپے رہنے دیں, ان کو آیا نہ کریں, کیونکہ بے عیب تو صرف رب کی ذات ہے. مقصد یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کو آئینہ نہ دکھا دے. آپ بھی انسان ہیں, آپ میں بھی عیب ہیں, تو دوسروں کے عیب کو اگر میں ڈھانپوں گا تو رب میرے عیب ڈھانپ لے گا, ان پہ پردہ ڈال دے گا. ہے یہ بہت دشوار کام, کسی کا پردہ میں رکھ لوں. یہ 29 احکامات ہیں جن پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ پھر اگلی اتوار